السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات ہمارے آج کے خطاب جمعہ کا موضوع ہے پاکستان کا موجودہ سب سے بڑا مسئلہ اور اس کا حل اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور وہ ہے مسلمان کا مسلمان کے ہاتھوں قتل کراچی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اردو بولنے والے پٹھانوں کو قتل کر رہے ہیں پٹھان اردو بولنے والوں کو قتل کر رہے ہیں اب ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے بلوچوں کے ساتھ بلوچوں کو مارا جا رہا ہے اردو بولنے والوں کی طرف سے اور بلوچ مار رہے ہیں اردو بولنے والوں کو صبح بلوچستان میں چن چن کر وہاں پر بسنے والے پنجابیوں کو بلوچوں نے مارا صبح سرحد میں ہماری فوج نے سوات میں آپریشن کر کے مسلمانوں کو مارا وزیرستان میں آپریشن کر کے مسلمانوں کو مارا اور جواب میں پھر رد عمل کے طور پر مسلمان خودکش حملے کر کے فوجیوں کو بھی پولیس والوں کو بھی اور عوام کو بھی اور مسجدوں میں بھی مسلمانوں ہی کو مار رہے ہیں پنجاب میں بھی لال مسجد کے آپریشن میں فوج نے مسلمانوں کو مارا اس وقت کس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارا جا رہا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنت ہمیں اس مسئلے کا کیا حل دیتی ہے ہمارا دعویٰ تو ہے نا کہ قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا حل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک اعلیٰ اور بڑا اور اونچا مقصد ہمارے سامنے ہو تو ہم چھوٹے چھوٹے جزوی قسم کے مقاصد کو پسے پشت ڈال کر متحد ہو جاتے ہیں سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے جو اس وقت ہمارے اس باہمی انتشار کو زبان کی بنیاد پر نفرتوں کو رنگ کی بنیاد پر نفرتوں کو نسل کی بنیاد پر نفرتوں کو ختم کر سکتا ہے وہ سب سے بڑا مقصد کیا ہے جو ہمیں قرآن مجید دیتا ہے جو سنت رسول دیتی ہے اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آج تین آیتیں تلاوت کی پہلی آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے تمام رسولوں کا ایک اعلیٰ مقصد بیان کیا اللہ تعالی ہمیں بھی وہ مقصد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا سورۃ الحدید الحدیث آیت 25 میں ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ دو چیزیں اتاری، کتاب اتاری، کتابیں اتاری، اور میزان اتاری. میزان کیا ہے؟ ترازو. ترازو کس چیز کی علامت ہے؟ عدل کی علامت ہے. ایسی شریعت دی، ایسے قوانین دیے، ایسے ضابطے دیے کہ جس میں عدل ہے، جس میں ہر ایک کے حقوق کی ضمانت ہے. اور کیوں یہ سب کچھ کیا؟ کیوں بھیجا رسولوں کو؟ کیوں رسولوں کو واضح تعلیمات دی، انہیں کتاب دی، انہیں ایک عدلانہ شریعت دی؟ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، شریعت نافذ کی جائے، شریعت سے متعلق آیات صرف تلاوت نہ کی جائے، انہیں صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب یا برکت کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ ان آیات کو نافذ کر کے دنیا میں عدل قائم کیا جائے. تو تمام رسولوں کا مقصد تھا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. پھر رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو جگہ بیان کرتا ہے، سورة الاحزاب میں اور سورہ شورا میں، کہ رسولوں میں سے پانچ رسول یہ اولو العزم من الرسل ہیں، یہ چوٹی کے رسول ہیں. پانچ رسولوں کو اللہ نے اونچا درجہ دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. پانچ رسول چوٹی کے رسول ہیں. زمانی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 بتاتی ہے کہ ان پانچوں رسولوں کو اللہ نے کیا مشن دیا تھا، ان پانچوں رسولوں کا مقصد کیا تھا. فرمایا شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی چیز طے کی جا رہی ہے. ما وصا بہ نوحا، جس کی وصیت اللہ تعالی نے کی تھی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی ہم آپ کو کر رہے ہیں. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام. ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی اختلاف میں، اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو. یعنی پانچوں رسولوں کو اللہ نے یہ مشن دیا، پانچوں رسولوں کو اللہ نے یہ مقصد دیا کہ وہ دین کو قائم کریں، اور دین کے قیام کے حوالے سے کسی تفرقے میں، کسی انتشار میں نہ کریں. یعنی یہ تمام انبیاء کا مشترکہ مقصد تھا. اور اللہ فرما رہے شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ دین کے حوالے سے یہی بات طے فرما رہا ہے کہ تم بھی اس دین کو قائم کرو، اور اس بارے میں کسی اختلاف کا شکار نہ ہو. اس کے بعد سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح، تین جگہ پھر اللہ نے بیان کیا مقصد. سب سے اعلیٰ ترین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک آیت میں تمام رسولوں کا مقصد، پھر دوسری آیت میں پانچ رسولوں کا مقصد، اور تین مرتبہ آخری رسول کا مقصد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر، مکمل ہدایت، کامل ہدایت قرآن مجید، ودین الحق اور ایک برحق دین، ایک عادلانہ دین، دین اسلام دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. یہ الفاظ سورہ توبہ آیت 35، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں آئے. تو گویا اعلیٰ ترین مقصد جو ہو سکتا ہے اس دنیا میں، وہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، اللہ کی عطا کردہ آدلانہ شریعت کا نفاذ، اگر یہ مقصد ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیں تو ہمارا یہ آپس کا انتشار، یہ نفرتیں اور تعصبات اور جو چھوٹے چھوٹے گروہی مفادات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کراچی میں اس وقت کتنا گھٹیا مقصد ہے جس کے لیے جانے لی جا رہی ہے، اگر آپ تجزیہ کریں گے کراچی میں کیوں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو یہ کراچی میں مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کی ایک نسہ کشی چل رہی ہے، ہر جماعت میں جرائم پیشہ عناصر ہے ان کے ذریعے سے علاقے میں قبضہ کر لیا جائے، علاقے میں اجارہ داری قائم کر لی جائے، وہ علاقے میں اپنا ایک جو ہے وہ تھریٹ قائم کر دے، لوگوں کے گھروں پر پرچیاں دے کر، دکانداروں کو تاجروں کو پرچیاں دے کر کہ ہمیں چندہ دو، یہ علاقہ ہمارا ہے، یہاں پہ ہماری عملداری ہے، اور جب الیکشن ہو تو یہ جرائم پیشہ عناصر پھر وہاں پر زبردستی قسم کی بوگس ووٹنگ کرا کے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور وہاں کی سیٹیں حاصل کی جائیں، کراچی پہ قبضہ کیا جائے۔ کس قدر گھٹیا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے کس قدر جرم ہو رہا ہے، بسیں اغوا کر کے اور دوسری قوم کے مسافروں کو مارا جا رہا ہے، اغوا کر کر کے تشدد کر کر کے لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے پھینکا جا رہا ہے، کس قدر گھٹیا کام ہے۔ اعلیٰ مقصد سامنے ہو تو ہم اس قسم کے گھٹیا مقاصد کو پسے پش ڈال دیں گے۔ یاد کیجئے یہ باتیں آج میں کیوں کہہ رہا ہوں، 27 رمضان کل آ رہی ہے، اور 27 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا۔ پاکستان کیسے بن گیا؟ ایک اعلیٰ مقصد تھا جو اس وقت مسلمانوں نے بڑے صغیر کے پیش نظر، اور وہ مقصد تھا یہی اسلام کا غلبہ۔ قائد اعظم کی تقریباً 175 تقریریں عثمان حسن خان صاحب نے جمع کی ہیں، ان کی کتاب چھپنے والی ہے، کہ جس میں قائد اعظم نے بار بار کہا کہ ہم خطہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کے اصول حریت و قوت و مساوات کا نمونہ ہم دنیا میں دکھا دیں۔ ایک ایسا مقصد تھا کہ جس کی وجہ سے تمام قومیتوں کے لوگ اور تمام مسالک کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے، ورنہ سندھی، پنجابی، بنگالی، پٹھان، بلوچ، پشتون اور اردو بولنے والوں میں آخر کیا چیز مشترک تھی؟ زبانیں مختلف، کلچر مختلف، نسلیں مختلف، کس چیز نے جوڑ دیا؟ اس اعلیٰ مقصد میں جو اعلیٰ مقصد ہے تمام رسولوں کا، وہ اعلیٰ مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی وجہ ہے کہ 1946 میں مسلم لیگ کو ایک بڑا بھاری مینڈیٹ ملا۔ مسلم لیگ پورے بڑے صغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر آئی۔ مسلم لیگ کو یوپی کے اردو بولنے والے مسلمانوں نے بھی بھرپور ووٹ دیے، کیا یوپی نے پاکستان میں شامل ہونا تھا؟ لیکن نہیں، یوپی کے مسلمان اردو بولنے والے وہ بھی اسلام سے محبت کرتے تھے، اسلام کی خاطر ووٹ دیے، اور ایک انہونی بات کو کر کے دکھا دیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ اگر آپ اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں تو پاکستان کا بننا تقریباً ناممکنات میں سے تھا، اس لیے کہ اس وقت برطانیہ میں جو حکومت تھی، لیبر گورنمنٹ، مسلمانوں کی بڑی شدید دشمن تھی، بعد میں بھی دشمن رہی ہے۔ ٹونی بلیئر اس لیبر گورنمنٹ کا ایک اہلکار تھا۔ پھر ہندوستان میں جو برطانیہ کا وائس رائے تھا، مسلمانوں کا دشمن اور ہندوؤں کا بڑا پکا دوست، اس کے خاندانی تعلقات ہیں نہرو فیملی کے ساتھ۔ پھر پریس، میڈیا، یہ پیسے کی وجہ سے، ہندو بنیے کے پیسے کی وجہ سے پورا پورا یہ کانگریس کے ساتھ۔ مسلمانوں کے پاس عوامی لیڈرشپ تھی نہیں، مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم، ان کو اردو بولنی نہیں آتی تھی، اکثر و بیشتر ان کا لباس پاکستان بننے سے پہلے مغربی طرز کا تھا۔ پھر 1946 میں پاکستان بننے سے ایک سال پہلے مسلم لیگ نے خود پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ برطانیہ نے ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک مشن بھیجا کیبنٹ مشن. اس مشن کی تجویز یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے ایک پورے کے پورے الگ ملک کی حیثیت سے، کوئی تقسیم نہیں ہوگی. ہاں ہندوستان کے تین زون بنا دیں گے، ان میں ایک وہ زون ہے جو مغربی پاکستان، ایک وہ زون ہے جو مشرقی پاکستان، اور ایک زون بقیا ہندوستان. 10 سال تک یہ وفاق کی حیثیت سے ایک ساتھ رہیں گے. ہاں 10 سال بعد ان میں سے جو زون علیحدہ ہونا چاہے وہ علیحدہ ہو جائے. تو مسلم لیگ نے فوراً اس کیبنٹ مشن کو تسلیم کر لیا کہ چلو کو 10 سال بعد کو آزادی کی ایک کرن نظر آ رہی ہے. اس وقت نہرو سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. نہرو نے اس وقت کہہ دیا کہ دیکھیں گے 10 سال بعد کون آزاد ہوگا. جیسے اس نے یہ بیان دیا قائد اعظم نے فوراً اس کے بیان کو پکڑ لیا، کہا کہ ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں اور یہ 10 سال بعد بھی اس کیبنٹ مشن کے بیان کے مطابق آزادی دینے کو تیار نہیں ہے، لہذا ہم نے جو منظوری دی ہے مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن کی ہم اس کو واپس لیتے ہیں. اس کی وجہ سے، ورنہ 10 سال کے لیے پاکستان کا قیام موخر ہو چکا. لیکن اس کے بعد اللہ نے وہ کام کر دیا کہ جس کا کوئی امکان نہیں تھا. اور ذرا نوٹ کیجیے کتنی سعادتیں اللہ نے پاکستان کے قیام کے لیے جمع کی. شب جمعہ، رمضان کا مبارک مہینہ اور 27ویں شب. بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، کیونکہ حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ پانچ تاک راتوں میں سے کوئی شب شب قدر ہے، لیکن ایک اپنا اپنا تجربہ، اپنا اپنا رجحان، اس کے حوالے سے جو آپ تفصیل پڑھیں گے شب قدر کی، تو کئی مفسرین کی رائے ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں، شب جمعہ میں، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء، ظاہر بات ہے وہ قرآن و حدیث کے عالم ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اقامت دین کا مشن، یہ ہمارا غلبہ دین کا مشن، یہ ہمارا مشترکہ مشن ہونا چاہیے، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. پاکستان بننے کے بعد ہی سیکولر عناصر نے پوری کوشش کی کہ اس ملک میں اسلام نافذ نہ ہو. اسلام آ گیا تو بڑے بڑے جاگیردار جو مسلم لیگ میں شامل تھے نواب، ظاہر بات ہے ان سب کے مفادات، وہ سب کے سب خطرے میں تھے، تو انہوں نے یہاں پر اسلام کے نفاذ کی بھرپور مخالفت کی. لیکن اسمبلی میں بھی علماء نے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسمبلی سے باہر بھی جتنی بھی دینی قوتیں تھیں، ان میں خاص طور پر جماعت اسلامی، ان سب نے مل کر ایک مہم چلائی کہ اس ملک کے دستور کو اسلامی بنایا جائے اور قرارداد مقاصد پاس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. بالآخر مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد دستور میں شامل کر دی، مسلمان ہونے کا کلمہ پاکستان نے پڑھ لیا کہ کوئی قانون سازی اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. سیکولر طبقے نے شرارت یہ کی کہ اس قرارداد مقاصد کو دستور کے عملی حصے میں نہیں رکھا، نہ عملی میں حصے میں ہوگی وہ قرارداد اور نہ اس پر عمل ہوگا. اس کو رکھا گیا دستور کے اصولی حصے میں، ایک پرنسپل کلاوز کے تحت. اور اس کے بعد پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ یہ کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں مولوی، سنی اسلام یا شیعہ اسلام؟ اگر سنی اسلام تو پھر کون سا، دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے علماء اکرام، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اسلام کا غلبہ، یہ ہمارا مشترکہ ہدف ہونا چاہیے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کے معاملے میں دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی اختلاف کا شکار نہ ہو. لہذا 31 علماء کراچی میں جمع ہوئے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا، اور ان میں چوٹی کے بریلوی علماء، چوٹی کے دیوبندی علماء، چوٹی کے اہل حدیث علماء، چوٹی کے شیعہ علماء اور جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابوالعلا مودودی، یعنی پاکستان کی چوٹی کی مذہبی قیادت جمع ہوئی 31 علماء، اور انہوں نے حکومت کو 22 نکات پر اتفاق کر کے دیا کہ ہمیں یہ اسلام چاہیے، نہ دیوبندی اسلام، نہ بریلوی اسلام، نہ شیعہ اسلام، ہم سب کا مشترکہ اسلام یہ. الحمدللہ کہ وہ 22 نکات آج بھی موجود ہیں، اور لاہور میں اب کچھ علماء جمع ہو کر ان 22 نکات کی بنیاد پر اس ملک میں نفاذ شریعت کی تحریک کے حوالے سے ابتدائی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ مقصد ہے جو ہمیں پھر سے شروع فکر کر دینا، ورنہ خود سوچئے کوئی اور مقصد ایسا ہے کہ جو یہ انسانی تعصبات کو، گروہی تعصبات کو ختم کر دے؟ خود سوچیا. تو آپ کی اہل پاکستان کی مجبوری ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ قتل و غارت گری ختم ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ انتشار ختم ہو، تو اوپر کی لیپا پوتی سے اور وقتی طور پر مذاکرات کر کے، وقتی طور پر معاملات کو ٹھنڈا کر کے کبھی بھی بات نہیں بنے گی. ایک اعلیٰ مقصد دینا ہوگا، اور وہ اعلیٰ مقصد اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل پاکستان اس کا تجربہ کر چکے ہیں. اس اعلیٰ مقصد کے لیے جمع ہو کر ہم نے پچھلی صدی کا ایک معجزہ حاصل کر لیا، ہم نے پاکستان بنا لیا. اور اگر ہم اس ملک میں واقعی اسلام کی خدمت کرتے، یہاں پہ اسلام کو نافذ کرتے، تو یہ ملک یہ اور ترقی کرتا، یہ اور مضبوط سے مضبوط ہوتا. ہم نے بدقسمتی سے اسلام سے اس ملک میں بے وفائی کی، لہذا آج ہم کس قدر انتشار اور ذلت کا شکار ہے. ایک ہمارا باہمی انتشار ہے، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں، اور پھر خون بھی کر رہے ہیں بے دردی کے ساتھ، صفاقی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس وقت سب سے ذلیل ملک کوئی ہے تو پاکستان ہے. آپ کے صدیقی کے حوالے سے کس قدر ظلم ہوا، قصور کیا تھا اس عورت کا، اس کو پاکستان سے ہم نے خود اغوا کرایا، افغانستان کی جیل میں اس پہ کتنا تشدد ہوا. وہ ایک برطانوی صحافی خاتون نے کہا کہ میں نے اس کی چیخیں سنی ہیں، قیدی نمبر 650، اس کی وجہ سے بات میڈیا میں آئی. اس کے بعد اس کو امریکہ لے گئے اور کہا گیا کہ اس نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کی کوشش کی تھی، اس وجہ سے یہ مجرمہ، اور اس کو 86 برس کی قید دے دی. لیکن کوئی ہماری طرف سے احتجاج حکومت کی طرف سے کوئی ہوا؟ اس کو آپ بےغیرتی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، کس قدر بے اہمیتی اور بےغیرتی. پھر امریکہ ہماری سالمیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اس نے آ کر احتباد میں آپریشن کیا، وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، ڈرامہ تھا، جو بھی تھا. اور فوری ریئیکشن ہمارے وزیر اعظم کا کیا تھا کہ بہت بڑی تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، شرم کا مقام ہے کہ ایک دوسرا ملک وہ آ کر تمہارے اندر، تمہارے گھر کے اندر آ کے فوجی کاروائی کرے، اور تم کو بڑی تاریخی کامیابی حاصل ہوئی. اور ایک آرٹیکل چھپاتے ہمارے صدر صاحب امریکہ کے اخبارات میں کہ برائی کا محور خاموش ہو گیا، اسامہ بن لادن، ڈرون حملے ہماری اپنی اجازت سے اس ملک میں ہو رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ڈرون حملے بند کر دے، اور ساتھ ہم نہیں خبر دے رہے ہوتے میڈیا کو کتنے دہشت گرد مارے گئے. حالانکہ دہشت گرد مارے گئے کہ نہیں مارے گئے، وہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں، لیکن کتنے بے قصور مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے. اور پھر رد عمل کے طور پر جو انتقام کی آگ پیدا ہوتی ہے، تو ان کے ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں کہ جو پھر ایسے لوگوں کے انتقام کی آگ کو اور بڑھکاتے ہیں، انہیں فنڈنگ، انہیں وسائل دیتے ہیں کہ جاؤ خود کا حملہ کرو، پیچھے تمہارے پورے خاندان کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. اور اس کے بعد ایک شخص سوچتا ہے کہ جب درون حملوں کے ذریعے میرا پڑوسی مارا گیا، درون حملوں کے ذریعے فلاں شخص مارا گیا، تو کل میں بھی مارا جاؤں گا درون حملے کے ذریعے. مجھے ایک صاحب نے خود بتایا کہ جب درون پیارا آتا ہے تو اس وقت دماغ میں ایک عجیب سے درد شروع ہو جاتا ہے، اس کی آواز سے ہی نہ جانے کیا اس میں ایسی شدت، اور پھر ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ نہ جانے اب کس پر وہ میزائل فائر ہوگا. اور تھوڑی دیر بعد میزائل فائر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ درون دفع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے سر ان کا درد ختم ہوتا ہے. تو ایک عجیب ڈر ہے کہ نہ جانے ابھی کس پر ہوگا. اب خود سوچے جن کی یہ کیفیت ہو، وہ کہیں گے کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ پھر ہم دوسروں کو مار کے مریں، تو خودکش حملہ آور ہم خود پیدا کر رہے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے اس قوم کو متحد کرنے کا، اور وہ طریقہ ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد ان کے سامنے رکھا جائے. وہ اعلیٰ مقصد قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے اور تمام انبیاء کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے. کوئی ہم سے پوچھے کہ انبیاء والا کام کیا ہے قرآن مجید سے، تو میں نے آپ کو تین آیتیں سنائی ہیں. اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں. اللہ نے پانچ ذی القعدین رسولوں کو یہ وصیت کی، شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. پانچ رسولوں کو مقصد دیا گیا کہ دین کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ کے دین میں ہی ایک عدل ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین لازمن ظالمانہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عورتوں کا بھی خیر خواہ ہے، مردوں کا بھی خیر خواہ ہے. ایسے قانون دے گا نہ عورتوں پر زیادتی ہوگی نہ مردوں پر زیادتی ہوگی. اللہ مزدوروں کا بھی خیر خواہ ہے اور سرمایہ کار کا بھی خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ حاکموں کا بھی خیر خواہ ہے، عوام کا بھی خیر خواہ ہے. اللہ ہی کے ضابطے میں عدل ہوگا. یہ مشن ہے تمام رسولوں کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بات ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ بیان کی. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا دے کر، دین حق دے کر، تاکہ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. لہذا آج اگر ہم صرف کوئی ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، ہے اچھا کام، نبیوں والا کام نہیں ہے. نبیوں کا کام ویلفیئر سے بھی اوپر تھا، انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی ہے. آپ ویلفیئر کے کام کر کے کتنے قیدیوں کی مدد کر دیں گے، کتنے غریبوں کی مدد کر دیں گے؟ نبیوں نے ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ریاست کفالت کر رہی تھی تمام شہریوں کی. کچھ ہی عرصے میں وہ نقشہ اس آسمان اور زمین نے دیکھا کہ زکات دینے والے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن زکات دینے والے لوگ موجود ہی نہیں. لوگ زکات دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. یہ زکات تو لوگوں کا محل پہنچا لے، ہم کیوں لیں؟ اور ان کی کفالت ریاست کر رہی ہے. تبلیغی کام اچھا کام ہے لیکن جزوی کام ہے. اللہ کے رسول نے تبلیغ بھی کی ہے، نصیحت بھی کی ہے، دعوت بھی دی ہے، لیکن ان کی تبلیغ کا مقصد صرف افراد کی اصلاح نہیں تھا، ان کی تبلیغ کا مقصد تھا پورے کے پورے نظام کی اصلاح. انہوں نے افراد کو تیار کر کے نظام باطل کے ساتھ ٹکرایا، برائی کو ہاتھ سے روکا، دین کو غالب کیا. انہوں نے تزکیہ نفس بھی کیا ہے، لیکن انبیاء کا کام صرف تزکیہ نفس نہیں تھا، تزکیہ نفس سے اوپر انہوں نے افراد کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال کر تزکیہ کر کے ان کے دل میں شہادت کی محبت ڈالی ہے، آخرت کی محبت ڈالی ہے، شہادت کا جذبہ پیدا کر کے باطن کے ساتھ ٹکرایا. اسی طریقے پر دنیا میں نے عرض کیا کہ بڑے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں. نبیوں والا کام کون سا ہے؟ نبیوں والا کام انقلابی کام ہے، اس ظالمانہ استحصالی جابرانہ نظام کو توڑ پھوڑ دینا. اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں، حکمران خود چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہے تاکہ ہمارے اقتدار کو دوام ملتا رہے. عوام متحد ہو ہی نہ کہ ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ ہو، لہذا ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑاتے رہو. لہذا ایسے سنگدل، ایسے ظالم حکمران، ان سے قوم کو نجات دلانا انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے. یہ خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ رحمت للعالمین تھے. رحمت ہوتی کیا ہے؟ رحمت ہوتی ہے وہ شے جو کہ انسان کی ضرورت کو پورا کر دے. جب اللہ کے رسول آئے تو اس وقت انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا تھی؟ ایک عادلانہ نظام تھا، اس لیے کہ ایک طرف انسانوں کو انسانوں نے غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح ان سے وہ محنت لے رہے تھے، اور جاگیردار اور بادشاہ عوام کی کمائی کے اوپر عیاشیاں کر رہے تھے. اللہ کے رسول کی اتنی بڑی رحمت، اللہ کے رسول نے جدوجہد کر کے اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں کے لاشے اسلام میں پیش کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیا، خلافت کا نظام برپا کر دیا اور بادشاہت اس کا بیڑا غرق کر دیا. ایران کے سفیر آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا کہ ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہمارے امیر ہیں عمر فاروق. ایک اونٹ ابھی بیت المال کا کھو گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اس طرف گئے، جا کے دیکھتے ہیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر فاروق تھک چکے ہیں اور اپنا کوڑا زمین پر رکھ کر اس کے اوپر سو رہے ہیں. حیران ہو گئے کہ وہ خلیفہ کہ جس سے ایران اور روم کے بادشاہ کانپ رہے ہیں، وہ اس طرح سے اکیلا درویشوں کی طرح میدان میں لیٹا ہوا ہے. تو ایران کے سفیر نے کہا کہ تمہارے خلیفہ عدل کرتے ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس لیے وہ بڑے حفاظتی حصار کے اندر رہتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی نعمت نو انسانی کو دی، کلچر پورا بدل دیا، کوئی محل نہیں ہے، کوئی عیاشیاں نہیں ہیں، ثابت کیا کہ قوم کا لیڈر قوم کا خادم ہوگا. قوم راتوں کو سو رہی ہے اور لیڈر وہ گشت کر کر کے لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کر رہا. اسی کا نقشہ طالبان نے افغانستان میں پیش کر دیا، جو لوگ بھی اس وقت گئے ہیں افغانستان جا کر دیکھا ہے امارت اسلامی افغانستان میں، انتہائی سادگی، وزیر ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام خود کر رہے ہیں، پیدل اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، بالکل وہی سادگی خلافت والی. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لیے امید کی کرن ہے کہ طالبان افغانستان میں کامیابی کی منزل کو حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے امریکہ جیسی اتنی بڑی قوت کو ذلیل کر کے رکھ دیا، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس طرف اپنا جھکاؤ ڈالیں، ہم بھی پاکستان میں طالبان کی طرح اسلام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کریں. اللہ کا شکر ہے کہ پڑوس میں ہمارے پاس اس حوالے سے ایک امید کی کرن ہے، افغانستان پاکستان ملیں گے تو ایک بڑی مضبوط قوت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بھی نعمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، ہمارے باہمی انتشار بھی ختم ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دین کی حدود کو نافذ کرو گے. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں ایک حد نافذ ہوتی ہے وہاں پر 40 راتوں کی باران رحمت جیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ویسی برکتیں پیدا ہوتی ہیں، زمین اپنے خزانے ابلتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت الخزانے ہم پر نچھاور کرے گا. اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک میں، اس رمضان کی سعادتوں میں ہم سب کو اس رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اپنے آپ کو غلبہ دین کی جد و جہد میں لگائیں اور اسی مشن، اسی سوچ کو عام کریں. انشاءاللہ جب قوم کا یہ مشن ہو جائے گا تو یہ قوم پھر سے متحد ہو جائے گی. آج سازش کے ذریعے سے قوم کو اس عظیم مشن سے دور کیا گیا ہے، اور جب اعلیٰ مشن نہ ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کا مقاصد ہوں گے کہ جن کی وجہ سے آپس میں وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.